جمعہ یکم جنوری کے سیروین کے ساتھ مہاپارہ سفتر کا سلام. پاکستانی فوج کے سربراہ نے 9 دہشت گردوں کی سزائے موت کی توثیق کی اور کہا کہ سال 2016 دہشت گردی کے خاتمے کا سال ہوگا. مگر تجزیہ کار نے کہا
جب تک کوئی پارٹنرشپ رہے گی ریاستی اداروں کے اور ان ریڈیکل ایلیمنٹس کے درمیان نیب کا کام وہ چل نہیں پائے گا.
تفصیل عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے. پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے 2 اضلاع کیچ اور گوادر کا دورہ کیا ہے. ساحلی شہر گوادر کے دورے پر فوج کے سربراہ نے وہاں کے قبائلی عمائدین سے ملاقاتیں کی جس میں انہوں نے امید ظاہر کی کہ 2016 دہشت گردی کے خاتمے کا سال ثابت ہوگا. آرمی چیف تالار اور تربت کے بعد گوادر پہنچے تھے. اس سے قبل جنرل راحیل شریف نے ملٹری کورٹ سے سزائے موت پانے والے 9 شدت پسندوں کی سزا کی توثیق کی تھی. تفصیل کے ساتھ عبید ملک.
آئی ایس پی آر کے بیان میں کہا گیا ہے کہ سزائے موت پانے والوں میں 2009 میں راولپنڈی کی پریڈ لین مسجد اور ملتان میں فوج کے خفیہ ادارے آئی ایس آئی کے دفتر پر حملوں میں ملوث افراد بھی شامل ہیں. جن مجرموں کو سزائے موت دینے کا اعلان کیا گیا ہے ان میں محمد غوری، عبدالقیوم، محمد عمران، اکسن محبوب، عبدالرؤف گجر، شفقت فاروقی، محمد فرحان، محمد ہاشم اور سلیمان شامل ہیں.
پاکستان کے ہی صوبہ بلوچستان سے لاپتہ افراد کے رشتہ داروں کی تنظیم وائس فار مسنگ بلوچ پرسن کے چیئرمین نصر اللہ بلوچ نے گزشتہ سال کے دوران جبری طور پر لاپتہ یا ہلاک کیے جانے والے بلوچوں کے اعداد و شمار پیش کیے ہیں.
بلوچستان میں 2015 کے دوران 463 جبری طور پر لاپتہ کرنے اور 157 بلوچوں کی مسخ شدہ لاشیں برامد ہونے کی شکایت محصول ہوئی ہے. وائس فار بلوچ مسنگ پرسن نے یہ تعداد لاپتہ افراد کے لواحقین، سیاسی و انسانی حقوق کی تنظیمیں اور دیگر ذرائع سے حاصل کی ہے. جبری طور پر لاپتہ کیے گئے افراد اور مسخ شدہ لاشوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہو سکتا ہے.
افغانستان کے دارالحکومت کابل کی پولیس کا کہنا ہے کہ غیر ملکیوں میں مقبول ایک ریسٹورنٹ میں کار کے ذریعے خود کش حملہ ہوا ہے جس میں 2 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں. طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. روس کے صدر ولادیمیر پیوتن نے ملکی سلامتی سے متعلق جن نئی دستاویزات پر دستخط کیے ہیں اس میں نیٹو کی توسیع کو روس کے لیے خطرے سے تعبیر کیا ہے. ان دستاویزات میں کہا گیا ہے کہ روس کے آزادانہ داخلہ اور خارجہ پالیسی سے امریکہ اور اس کے اتحادی جوابی کارروائی کے لیے متحرک ہو گئے ہیں. اس میں یہ الزام بھی عائد کیا گیا ہے کہ یہ ممالک بین الاقوامی معاملات میں اپنی اجارہ داری قائم کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں. روس کی قومی سلامتی کی حکمت عملی کا ہر 6 برس بعد ازسر نو جائزہ لیا جاتا ہے اور حالات کے مطابق اس میں تبدیلی لائی جاتی ہے. جرمنی کے شہر میونخ میں پولیس نے نئے سال کے موقع پر دہشت گردی کے ممکنہ حملے کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے عوام سے کہا ہے کہ وہ بھیڑ والی جگہوں پر نہ جائیں. جرمن حکام نے کہا ہے کہ انہیں دوست ملک کے خفیہ ادارے نے بتایا ہے کہ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خودکش بمبار شہر کے 2 بڑے ریلوے اسٹیشنوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں. حکام کی اس تنبیہ کے باوجود ہزاروں افراد میونخ کی سڑکوں پر نئے سال کا جشن منانے کے لیے نکلے. بھارت کے زیر انتظام جموں کشمیر میں آتشزدگی کے واقعے میں کم از کم 10 افراد ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے ہیں. یہ آگ آج الا صبح ضلع رامبن کے علاقے چدرکوٹ میں لگی. ہلاک ہونے والے تمام افراد مزدور تھے جو ایک نجی کمپنی کے لیے سرنگ کی کھدائی کے منصوبے پر کام کر رہے تھے. اور بھارت میں حکام نے پاکستانی نژاد گلوکار عدنان سمیع خان کو بھارتی شہریت دے دی ہے. عدنان سمیع نے ٹویٹر پر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے شہریت ملنے کی تصدیق کی ہے. تابندہ کوکب.
عدنان سمیع خان نے شہریت دلانے کے معاملے میں بھارتی وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ کی کوششوں کا بھی شکریہ ادا کیا ہے. گزشتہ 15 برسوں سے بھارت میں رہنے والے عدنان سمیع نے 2 بار بھارتی شہریت کے لیے حکومت کے سامنے درخواست دی تھی. پہلی درخواست خارج ہونے کے بعد مارچ سن 2015 میں عدنان نے دوبارہ بھارتی شہریت کے لیے اپیل کی تھی جس پر غور کرتے ہوئے اگست 2015 میں ان کے ورک ویزے کے ختم ہونے کے بعد انہیں غیر معینہ مدت تک بھارت میں رہنے کی اجازت دے دی گئی تھی اور اب نئے سال کے آغاز پر انہیں بھارت کا شہری تسلیم کر لیا گیا ہے.
اسرائیلی شہر تل ابیب میں فائرنگ سے کم از کم 2 افراد ہلاک اور دیگر کئی کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں. عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ ایک مسلح شخص نے شہر کے وسط میں واقع ایک شراب خانے میں فائرنگ کر دی. پولیس کے مطابق فائرنگ کے مقاصد واضح نہیں ہیں. آج سے بھارت کے دارالحکومت دلی میں 1,000,000 سے زیادہ گاڑیوں کو سڑکوں پر آنے کی اجازت نہیں ہوگی. ایسا دلی کو دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست سے ہٹانے اور گرد و غبار کو کم کرنے کے غرض سے کیا جا رہا ہے. 2 ہفتے کی اس مہم میں تاک اور جفت نمبر پلیٹوں والی گاڑیوں کو متبادل دنوں میں سڑکوں پر آنے کی اجازت ہوگی. اور اسرائیل کے نامور مصنفوں میں سے ایک آموز آز اپنے ایک انعام یافتہ ناول کی وجہ سے متنازع ہو گئے ہیں جو ایک یہودی خاتون اور فلسطینی مرد کا رومانوی افسانہ تھا۔ اس ناول کے اسرائیلی اسکولوں میں پڑھائے جانے پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ اس کے بعد آموز آز نے لکھا کہ اس سے زیادہ جلدی بائبل پڑھنے پر پابندی لگا دینی چاہیے کیونکہ وہ ان کے مقول زیادہ خطرناک ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ سال نو کی آمد پر ہمارے تمام سننے والے ہم سب کی جانب سے نیک تمنائیں قبول کریں۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ پاکستان کی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف کہتے ہیں کہ انہیں پورا یقین ہے کہ سال 2016 دہشت گردی کے خاتمے اور یکجہتی کا سال ہوگا۔ جنرل شریف نے یہ بات اپنے بلوچستان کے دورے میں کہی۔ اپنے اس دورے میں فوج کے سربراہ ساحلی شہر گوادر بھی گئے اور وہاں انہوں نے عمائدین سے ملاقات کی اور کہا کہ 2016 میں دہشت گردی کے ساتھ ساتھ جرائم اور کرپشن کے گٹھ جوڑ کا خاتمہ کر کے ملک میں امن و انصاف قائم کیا جائے گا۔ بلوچستان میں فوجی سربراہ کے بیان کو ہم اس تناظر میں دیکھیں گے کہ عموماً اس قسم کے بیانات سیاسی رہنماؤں کی جانب سے جاری کیے جاتے ہیں۔ آرمی چیف نے اس سے پہلے دہشت گردی کے 9 مجرمان کی پھانسی کی توثیق بھی کی تھی۔ پروگرام میں آج فوجی عدالتوں کے طریقہ کار پر ایک قانونی ماہر سے بات ہوگی، مگر پہلے آرمی چیف کے دورہ گوادر کا احوال سنیے۔ کوئٹے سے نامہ نگار محمد کاظم کی زبانی۔
فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے گوادر کا مختصر دورہ کیا۔ ان کے دورے کے حوالے سے سیکورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ عمائدین سے ملاقات کے دوران جنرل راحیل شریف نے اس امید کا اظہار کیا کہ 2016 دہشت گردی کے خاتمے اور قومی یکجہتی کا سال ہوگا۔ میں نے اس دورے کے بارے میں مقامی صحافی اور پریس کلب گوادر کے سرپرست اعلیٰ اسماعیل بلوچ سے رابطہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ فوج کے سربراہ نے ثمر پر خوشی کا اظہار کیا کہ وہ سال نو کا پہلا دورہ گوادر سے کر رہے ہیں۔
اس موقع پر وہ انتہائی خوش تھے اور انہوں نے اس موقع پر اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مجھے خوشی ہوئی ہے کہ سال نو کے موقع پر میں اپنے ہوم ٹاؤن، میرا ہوم ٹاؤن کوئٹہ ہے، لیکن یہ خوش قسمتی ہے میری کہ سال نو کے پہلے دن کا آغاز میں گوادر سے کر رہا ہوں۔
اسماعیل بلوچ کا کہنا تھا کہ جنرل راحیل شریف نے عمائدین کو یقین دہانی کرائی کہ گوادر اور علاقے کی ترقی کا عمل کوئی نہیں روک سکتا۔ گوادر کے دورے سے قبل فوج کے سربراہ نے ضلع کے ایچ کے ہیڈ کوارٹر تربت اور تلار کا بھی دورہ کیا۔ پاکستان اور چین کے درمیان اقتصادی راہداری اور دیگر منصوبوں کے جو معاہدے ہوئے ہیں، گوادر اور مکران ڈویژن کے دیگر علاقے ان کے حوالے سے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ ان علاقوں کا شمار بلوچستان کے ان علاقوں میں ہوتا ہے جو شورش سے زیادہ متاثر ہیں، جس کے باعث ان علاقوں میں نہ صرف سیکورٹی کے انتظامات کو سخت کیا جا رہا ہے بلکہ گوادر کی سیکورٹی بھی فوج کے حوالے کی گئی ہے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
فوجی سربراہ کے آج کے دورے اور ان کے بیان کے تناظر میں ہم نے لاہور میں سیاسی تجزیہ کار اور سینئر صحافی عارف نظامی سے یہ پوچھا کہ فوج کے سربراہ کی جانب سے دہشت گردی کے ساتھ ساتھ ملک بھر سے بدعنوانی کا خاتمہ، کیا اس بیان کی نوعیت بہت زیادہ سیاسی نظر نہیں آ رہی؟ عارف نظامی،
میں اس کو دیکھتا ہوں جو رینجرز اور جو سندھ کمفرٹ کی جو چپکر ہے، بالخصوص ڈاکٹر عاصم کے حوالے سے کہ ڈاکٹر عاصم جو ہے ان کو یہ بھی کہا گیا کہ وہ بدعنوان بھی ہیں اور وہ دہشت گردوں میں بت بنائی کر رہے ہیں، اور یہ نیریٹو بنایا گیا کہ جو وہاں پہ بدعنوانی کے پیسوں سے دہشت گردوں کو فائنانس کیا جاتا ہے، لہٰذا یہ ہمارے ایمبٹ میں آتا ہے۔ اسٹرکچر سویچنگ تو اس مقصد کے لیے نائب ہے، اور ایف آئی مینیجر کا کام یا اور جو لا انفورسمنٹ ایجنسی کا کام ہے، ان کا کام ہے دہشت گردوں اور بتاخوروں اور ان لوگوں کو سرکوبی کرنا۔ تو میرا خیال ہے یہ دھیان اس کانٹیکس میں دیا گیا کہ ہم بدعنوانی کا بھی خاتمہ کریں گے اور دہشت گردی کا بھی کریں گے۔ اگر آپ اس کو مجموعی تناظر میں دیکھنا چاہتی ہیں تو وہ تو ایک ایسا کام ہے جو میرے خیال سے ہمارے ہر فوجی سربراہ جنہوں نے ماضی میں کودتا کیا یا ایک جمہوری حکومت کا تختہ الٹا, چاہے وہ آرٹیکل 2B کے تحت جو صدور تھے ان کے ساتھ سروس کر کے کیا یا جیسے بھی کیا اور پھر خود آ کے بیٹھ گئے, چاہے وہ ضیاء الحق ہو چاہے مشرف ہو. وہ کہتے تو یہی تھے کہ جی سیاستدانوں نے ملک کا بڑا غرق کر دیا ہے, سارے کرپٹ ہیں اور ہم کرپشن کو
جی
ٹھیک کرنا ہے. لیکن
تو عارف نظامی صاحب جب کرپشن کی بات ہوتی ہے تو اس میں صرف سیاست دانوں کا ہی تذکرہ ہوتا ہے وہاں پر اور میڈیا میں اس کو بہت ہی زیادہ اچھالا جاتا ہے, تو فوجی افسران کا کبھی اس میں ذکر نہیں ہوتا. تو کیا یہ جو اگر نیشنل ایکشن پلان میں بدعنوانی ہے ہی کسی طرح سے, تو کیا ان پر بھی ہاتھ نہیں ڈالا جانا چاہیے؟
دیکھیں نا, یہ دو طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک تو وہ ملٹری کے تھی ہمارا اپنا ایک نظام ہے, خود اس کا احتساب کام اس کے تحت احتساب کرتے ہیں, وہ تو بہت چلے کسی حد تک مانی جا سکتی ہے کہ اس پروسیس کے ذریعے وہ اپنا احتساب کرتے ہیں. لیکن جب وہ اران اقتدار سنبھال لیتے ہیں اور اس دوران جو سویلین سیٹ اپ میں کچھ چلاتے ہوئے جو بدعنوانی ہوتی ہے اس کا بھی کوئی شاید ہی کیسز ہے, جس طرح ایک ایڈمرل منصور الحق کا کیس میرے ذہن میں آتا ہے, شاید کوئی این ایل سی پہ کچھ نہ کچھ کوئی تھوڑا بہت ہوئی ہے, لیکن 90% تو اس معاملے میں کوئی موومنٹ نہیں ہوتی. اور ایک یہ مسئلہ ہے, دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو آئین کے تحت مثلا ٹریزن ہے, آئین کو توڑنا وہ ٹریزن ہے اور اس بارے میں حکومت نے اعلان بھی کیا تھا. لیکن دیکھ لیں آپ کے سامنے کہ مشرف بند راتے کرتے ہیں اور وہ جو موجودہ حکومت ہے وہ کبھی ایک قدم آگے کبھی پیچھے, وہ بڑی سکسیسفلی انہوں نے اس چیز کو تھوارٹ کیا.
تو فوج کے سربراہ کا جو آج کا بیان ہے, مطلب ایک طرح سے جو سیاسی بیان ہے, اس تناظر میں پاکستان میں 2016 جو آج سے شروع ہو رہا ہے, اس میں جمہوریت کے مستقبل میں کچھ توسیع نظر آ رہی ہے؟
میرا نہیں خیال کہ کوئی, دیکھیے یہ ضرور ملٹری کا فوٹ پرنٹ ہے وہ موجودہ سیٹ اپ میں, جب سے یہ ضربے شروع ہوئی ہے وہ ذرا زیادہ واضح ہو گیا ہے. مثلا پہلے بھی فورن پالیسی میں اور سیکورٹی پالیسی ملٹری انپوٹ کی, اب کیونکہ دہشت گردی کے حوالے سے یہ جو ایتھکس کمیٹیز ہیں اور باقی جو ملٹری کورٹس ہیں اس کے لیے کچھ بڑھ گیا اس معاملے میں, سویلین گورنمنٹ کو احتیاط تو کرنی چاہیے. لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی جمہوریت کو فوری طور پہ کوئی ڈی ریل ہو سکتی ہے یا ہو جائے گی, کیونکہ ہو تو سکتی ہے لیکن ہوتی بھی نظر نہیں آتی مجھے.
یہ تھے سینئر صحافی عارف نظامی. اس سے پہلے پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق بری فوج کے سپہ سالار جنرل راحیل شریف نے سزائے موت پانے والے 9 شدت پسندوں کی سزا کی توثیق کر دی تھی. آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ 9 مجرمان دہشت گردی سے متعلق جرائم میں ملوث تھے. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنا رہی ہیں ہماری ساتھی خدیجہ عارف.
بیان میں کہا گیا ہے کہ سزائے موت پانے والوں میں دسمبر سن 2009 میں راولپنڈی کی پریڈ لین مسجد اور ملتان میں فوج کے خفیہ ادارے ISI کے دفتر پر حملوں میں ملوث افراد بھی شامل ہیں. جن مجرموں کو سزائے موت دینے کا اعلان کیا گیا ہے ان میں محمد غوری, عبد القیوم, محمد عمران, اقسن محبوب, عبد الرؤف گجر, شفقت فاروقی, محمد فرحان, محمد ہاشم اور سلیمان شامل ہیں. ان افراد کا تعلق کلدم تحریک طالبان پاکستان, کلدم سپاہ صحابہ, القاعدہ اور حرکت الجہاد الاسلامی جیسی شدت پسند تنظیموں سے بتایا گیا ہے. بیان میں کہا گیا ہے کہ محمد غوری ول جاوید اقبال تحریک طالبان پاکستان کا رکن تھا اور راولپنڈی چھاونی میں پریڈ لین کی مسجد پر حملے میں ملوث تھا. اس کے خلاف 4 جرائم کے تحت مقدمہ چلایا گیا اور فوجی عدالت نے اسے سزائے موت دینے کا فیصلہ کیا. سن 2009 میں پریڈ لین کی مسجد پر ہونے والے حملے میں اعلی فوجی افسران سمیت 38 افراد ہلاک ہوئے تھے. سزائے موت پانے والے عبد القیوم ولد امیر کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ حرکت الجہاد الاسلامی پنجاب کا رکن تھا اور اسے دسمبر سن 2009 میں ملتان میں ISI کے دفتر پر حملے میں ملوث ہونے پر 7 جرائم کے تحت مقدمہ چلا کر سزائے موت سنائی گئی ہے. سزائے موت پانے والے عبد الرؤف گجر, شفقت فاروقی، محمد فرحان، محمد ہاشم اور سلیمان کا تعلق کلادم سپاہی صحابہ سے بتایا گیا ہے اور ان پر لاہور میں عام شہریوں کو دہشت گردی کا نشانہ بنانے کا جرم ثابت ہوا ہے۔ بیان کے مطابق انہوں نے مجسٹریٹ کی عدالت میں اعتراف جرم کیا کہ جس پر انہیں سزائے موت سنائی گئی۔ شعبہ تعلقات عامہ نے محمد عمران ولد عبد المنان کو ٹی ٹی پی جبکہ اخسر محبوب ولد اصغر علی کو القاعدہ کا رکن قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان دونوں کے خلاف چار چار جرائم کے تحت مقدمہ چلے اور انہیں بھی سزائے موت سنائی گئی۔ ان پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کو نشانہ بنانے کے الزامات تھے۔ سزائے موت کی مخالفت کرنے والی غیر سرکاری تنظیم جسٹس پاکستان پروجیکٹ کے مطابق دسمبر 2014 سے دسمبر 2015 کے دوران پاکستان میں 300 سے زیادہ افراد کو تخت دار پر لٹکایا گیا، جن میں محض 63 افراد ایسے تھے جنہیں دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہونے پر سزائے موت دی گئی۔
یہ تھی ختیجہ عارف، اور جیسا کہ آپ نے اس رپورٹ میں ابھی سنا، فوجی عدالت سے پہلی مرتبہ فرقہ وارانہ تنظیم کے چار ملزمان کو بھی سزائے موت سنائی گئی ہے۔ ہم نے انہی سزاؤں کے پس منظر میں ڈاکٹر عائشہ صدیقہ سے بات کی، جو ملٹری انکارپوریٹڈ کی مصنف اور دفاعی تجزیہ کار ہیں، اور ان سے یہ پوچھا کہ کیا ان سزاؤں کی روشنی میں یہ کافی نظر نہیں آ رہا کہ فوج اب سنجیدگی سے دہشت گردی کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ ڈاکٹر عائشہ صدیقہ:
بی دیکھیں، فوجی عدالتوں کا میں آپ کو دو باتیں بتا دوں۔ ایک اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتا دوں کہ 1977 میں جب ضیاء الحق نے ٹیک اوور کیا تھا تو اس وقت فوجی عدالتیں بنی تھیں، ہم خود اس میں پیش ہوتے رہے۔ تو اس کا طریقہ کار تو یہ ہوتا تھا، ایک کرنل صاحب ہوتے تھے، ایک مجسٹریٹ بھی ہوتا تھا، ایک میجر صاحب بھی ہوتے تھے، اور اس میں وکیل کرنے کی اجازت ہوتی تھی، باقاعدہ کاروائی ہوتی تھی، پورا پورا موقع ہوتا تھا، الٹیمیٹلی کیا فیصلہ ہوتا تھا اس کو آپ چھوڑ دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک فوجی عدالتوں کا جو ایک اور کانسیپٹ ہے جو ان کا اپنے قانون کے مطابق، اس میں بھی وکیل کرنے کی بھی اجازت ہوتی ہے، جو نیکسٹ فرینڈ کے طور پر یہ وکیل پیش ہوتا ہے۔ لیکن اس مرتبہ جو ایک قانونی بات ہوئی ہے وہ کچھ اس قسم کی ہوئی ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلی مرتبہ یہ ہمیں آئی ایس پی آر کے ایک ٹویٹر کرتے ہیں، اس کے ذریعے پتا چلا کہ چار آدمیوں کو پھانسی بھی ہوئی تھی اور وہ چیف آف آرمی سٹاف نے ان کنفرم بھی کر دیا، اور اس کے بارے میں اس وقت پہلا جو انہوں نے اپنا ٹویٹر ویٹر کیا تو اس میں تو ان کے کسی کے نام بھی نہیں تھے، نہ یہ پتا تھا کہ کون سا کیس تھا اور کیا الزام تھے۔ اور اسی طریقے سے یہ معاملہ چلتے رہے، اور ریسنٹلی یہاں پر ایک اور واقعہ ہوا، اور وہ یہ ایک بچہ تھا جس کی عمر ایڈمیٹڈلی 14 یا 15 سال تھی، اس کو ڈیتھ سینٹینس ہوئی، تو اس کے وارثوں نے ایون پشاور ہائی کورٹ میں ایک ریٹ بھی داخل کی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جناب یہ ساری باتیں مان لی جائے تو چونکہ یہ بچہ 14 اور 15 سال کا ہے تو اس کو تو پاکستان میں جو بچوں کے حوالے سے ایک اسپیشل قانون 2002 سے چل رہا ہے اس کے تحت کچھ بھی ہو جائے اس کو ڈیتھ سینٹینس نہیں ہو سکتی۔ لیکن اس میں جو ہائی کورٹ نے ججمنٹ دی، انہوں نے ریٹ خارج کر دی، اور اس بنیاد پر ریٹ خارج کر دی کہ چونکہ یہ جو فوجی ملٹری کورٹس بنی ہیں اور آئین میں ترمیم کر کے یہ کہتی ہے کہ ناٹ وتھ اسٹینڈنگ اینی ادر لا فار دا ٹائم بی انفورس، حالانکہ اس سے پہلے بھی پوزیشن یہ ہے کہ اگر ٹیررزم کے کیس میں بھی، مثال کے طور پر کوئی بچے کو ٹیررزم کورٹس کے تحت بھی کیس چلتا رہے تو الٹیمیٹلی سپریم کورٹ تب جب معاملات آئے یا ہائی کورٹ میں آئے تو انہوں نے ٹرائل کو تو ویشیٹ نہیں کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ چونکہ ایک دوسرا قانون جو ہے یہ کہتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے امپریزن فار لائف سے زیادہ دی نہیں جا سکتی، تو انہوں نے ڈیتھ کو جو ہے کنورٹ کر دیا امپریزن فار لائف میں۔ تو ان تمام بیک گراؤنڈ میں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، تو اس سے لگتا یہ ہے، کیونکہ اس میں کوئی صحیح طریقے سے انفارمیشن نہیں آ رہی، لگتا یہ ہے کہ جو وہ پرنسپل آف نیچرل جسٹس کے جو منیمم جو ریکوائرمنٹ ہے وہ شاید پوری نہیں ہو رہی، انلیس کہ یہ اس طرف سے اس کو ڈیمونسٹریٹ کیا جائے، اس کی پوری ڈیٹیل دی جائے اور بتایا جائے، کیونکہ اس وقت تو پوزیشن یہی ہے کہ لگتا یہ ہے کہ وہ جو ہے جو ایک کم سے کم جو کسی کو صفائی کا موقع دینا چاہیے وہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔
لیکن جسٹس صاحب، آپ نے کہا کہ شاید قانونی تقاضے پوری طرح پورے نہیں ہو رہے، مگر پاکستان میں اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ کم سے کم شدت پسندوں کو سزائیں تو مل رہی ہیں، تو کیا یہ جو پاکستان کے خصوصی حالات ہیں ان میں کیا یہ ایک اچھی یا کیا یہ اچھا کافی اقدام نہیں ہے؟
چلے، اس آرگومنٹ کو میں اس طریقے سے کرتا ہوں کہ جب یہ ضرب عضب شروع ہوا تو اس میں ہم رات کو یہ ٹیلی ویژن پر خبر سنتے تھے اور اخباروں میں پڑھتے تھے کہ آج جس جگہ میں ضرب عضب میں وہاں پر جو آپریشن کیا گیا اور وہاں پر اتنے لوگوں کو مار دیا یا اتنے لوگوں کو مار دیا، تو اس پر کبھی بھی کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، کیونکہ وہ میدان ایک جنگ کی بات ہے اور اگر آپ نے کسی آپریشن کے ذریعے مار دیا تو بلکہ لوگ اس کو کریڈٹ دیتے رہے اور میرے حال کبھی کسی نے اعتراض نہیں. لیکن میرا کہنا ہے کہ جس وقت آپ یہ کام کرتے ہیں کہ ہم ایک کورٹ آف لا کے ذریعے ان کو سزا دینا چاہتے ہیں اور وہ جو ہے چاہے کوئی بھی کورٹ آف لا ہو, دیکھیں چونکہ اب یہ فوجی عدالتیں بن چکی ہیں, گو کہ ہمارے پہلے بھی تحفظات تھے اب بھی تحفظات ہیں, لیکن چونکہ ہماری پارلیمنٹ میں جس پارلیمنٹ میں 342 جمع 104 دونوں ایوانوں میں ایک بھی ممبر نے اس کی مخالفت نہیں کی, تو میں اب اس کو کم سے کم فوجی عدالتوں کو جو ہے وہ غیر آئینی نہیں کہہ سکتا, غلط ضرور کہوں گا. تو گزارش یہ کہ یا تو آپ عدالتوں میں چاہے آپ کسی بھی فورم ملے جائے تو کم سے کم وہاں پر کچھ منیمم سٹینڈرڈ جو ہے وہ تو رکھا جائے, لیکن چونکہ ایسا نہیں ہو رہا تو اس لیے پھر لگتا یہ ہے کہ یہ کوئی جو انصاف کا جو منیمم تقاضا جو ہے یہ پورا نہیں کیا جا رہا, اور اگر کیا جا رہا ہے تو ہم تک اطلاع نہیں.
ہم بہت معذرت چاہتے ہیں. یہ تھے جسٹس طارق محمود اور ان سے ہمارا موضوع تھا انہی سزاؤں کے پس منظر میں, یہ موضوع تھا کہ موجودہ فوجی عدالتیں قانونی تقاضے پورے کر رہی ہیں یا نہیں, اور ان کو آپ نے سنا جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ قانونی تقاضے پورے ہو رہے ہیں. اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں, لیکن اب ہم بات کریں گے ڈاکٹر عائشہ صدیقہ سے جو ملٹری انکارپوریٹڈ کی مصنف اور دفاعی تجزیہ کار ہیں, اور ان سے ہم نے یہ پوچھا کہ یہ تو درست ہے کہ یہ شاید قانونی تقاضے پورے کرتے نظر نہیں آ رہی, لیکن کم سے کم کیا اب فوج کی سنجیدگی نظر آ رہی ہے کہ وہ واقعی دہشت گردی کو ختم کرنا چاہتی ہے؟ ڈاکٹر عائشہ صدیقہ.
دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ اس قسم کے اشارے جو ہیں نا وہ ملتے رہتے ہیں. ملک اسحاق کو ختم کیا, لوگوں نے کہا اشارہ ہے, اب نام آ گیا ادارے کا سپہ صحابہ تو لوگوں نے کہا اشارہ ہے. بات یہ ہے کہ میرے خیال میں لوگوں کو سوچنے کی ضرورت جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک طرف سے یہ نام لیے جا رہے ہیں, لیکن دوسری طرف سے یہ ہو رہا ہے کہ سپاہ صحابہ کو اہل سنت والجماعت کر کے ان کے لوگ جو ہیں وہ الیکشن بھی لڑ رہے ہیں, جیت بھی رہے ہیں. مولانا لدھیانوی جو ہیں وہ بالکل اسی طرح قائم و دائم ہیں, اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ آپ یہ دیکھیے کہ آپ باقی باتیں چھوڑ دیجئے, جماعت الدعویٰ ہے جو کہ لشکر طیبہ کی ایک فارم ہے, اس کے لڑکے ابھی پکڑے گئے ہیں سیالکوٹ میں جو کہ داعش کے ساتھ مل رہے تھے. آپ کے یہاں جماعت اسلامی ہے, اس کے لڑکے بھی آ جا رہے ہیں. تو یہ تو ہے کہ یہ وہی ایک پرانی ابھی تو چیز چل رہی ہے, سلسلہ جو ہے وہ بالکل منقطع نہیں ہوا.
تو اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اب تک جو اقدامات ہوئے ہیں وہ کافی نہیں ہیں, تو آپ کے خیال میں کون سے ایسے اقدامات ہیں جو جن کو ترجیحات میں رکھنا چاہیے جو شاید اب اس طرح سے کام نہیں ہو رہا اس پر؟
دیکھیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو دہشت گردی ایک چیز ہے, وائلنس جسے کہتے ہیں, دوسری طرف ہے جی ریڈیکلزم. اب ریڈیکلزم کے لیے تو ہم کچھ کر نہیں رہے. دوسری بات یہ ہے کہ ریاست کو اپنا کنٹرول جو ہے وہ بتانا پڑے گا, دکھانا پڑے گا. مثلاً یہی افواج پاکستان ایک زمانے میں جب فلڈز آتے تھے, کوئی اور ایسی کوئی ارتھ کویک آتا تھا, یہ یہی مدد کیا کرتے تھے, یہ کام کیا کرتے تھے جیسے دنیا کی تمام افواج کرتی ہیں. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ یہ جماعت الدعویٰ کے کام اور اس قسم کی اور تنظیموں کے حوالے ایسا کام جو ہے وہ سونپ دیا گیا. یہ واپس لینے کی ضرورت ہے. جہاں جہاں اس قسم کی تنظیمیں ہیں ان کا رستہ بند کرنے کی ضرورت ہے. ان کو بجائے آپ انکریج کریں کہ جی وہ الیکشن لڑیں اور اپنا, کیونکہ ان کی مین سٹریمنگ نہیں ہو پائے گی اس طریقے سے.
لیکن اگر وہ آ جائیں, مین سٹریم میں آ جائیں, سیاست میں آ جائیں, تو کیا یہ اچھی بات نہیں ہے؟
جی بالکل ایسی بات نہیں ہے, کیونکہ وہ ہمارا یہ خیال ہے کہ ان نے اپنی سوچ جو ہے وہ بدلی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اب طاقت میں آ کے ہم ریاست کو بدلیں گے, اور اس لیے وہ سیاسی ایک گیم میں پڑ جائیں جس میں پوری طرح کبھی جیت بھی نہیں پائیں گے, لیکن وہ اپنے رستے سے بھٹک جائیں گے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن یہ لشکر جھنگوی ایک ہے, دوسری آپ یہ دیکھیں جیش محمد ہے جو کہ مسلسل جہاد پہ کام کر رہی ہے. ان سے بات کریں کہ جی آپ اور جو سماجی مسائل ہیں اس کی طرف ذرا دیکھیے, دھیان دیں, تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ ہم تو جہاد کے رستے سے ہٹنا نہیں چاہ رہے. تو میرے خیال میں جب تک کوئی پارٹنرشپ ہے نا جی ہلکی پھلکی سی, وہ رہے گی ریاست
رياستی اداروں کے اور ان کے درمیان ان ریڈیکل ایلیمنٹس کے درمیان تو نیب کا کام جو ہے نا وہ چل نہیں پائے گا. بہت ساری چیزیں دیکھیے, مدرسے کی حق کا ایک ایشو ہے, مدرسے کو بند کرنے کو کوئی نہیں کہہ رہا, مدرسے کی اکاؤنٹیبلٹی جو ہے اس کی بات ہو رہی ہے, اس میں صرف رجسٹریشن کی بات نہیں ہے, ان کی اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہے. اور اس میں یہ ہے کہ آپ اس کو بڑھا کے بلکہ جتنا بھی پرائیویٹ تعلیم کا جو نظام ہے پاکستان میں, میرے خیال میں سارے کو ریاست کے دائرہ کار میں لانے کی ضرورت ہے. اکاؤنٹیبلٹی کے اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, یہ ہوگی اور بغیر کسی کسی شرط کسی اس کے کسی یو نو کسی بائس کے اکاؤنٹیبلٹی مدارس میں بالکل بغیر کسی خوف و خطر کے ریاست کو کرنا پڑے گا کہ جی ہم یہ کریں گے اپنے حفاظت کے لیے, اپنی سیکیورٹی کے لیے.
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں
رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم, بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری, بی بی سی نکیال سیکٹر, لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان, بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید, بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور, بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک, بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور, بی بی سی سری نگر.
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے. امبر شمسی, بی بی سی اسلام آباد.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنو.
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ سبا ناز.
پاکستان کرکٹ بورڈ نے دورہ نیوزی لینڈ کے لیے 16 رکنی ٹی ٹوینٹی اور ون ڈے ٹیمز کا اعلان کر دیا ہے. اسپاٹ فکسنگ میں سزا یافتہ فاسٹ بالر محمد عامر کی 5 سال بعد دونوں فارمیٹس کی ٹیم میں واپسی ہوئی ہے, لیکن ان کی ٹیم میں شمولیت ویزے کے حصول سے مشروط رکھی گئی ہے. فاسٹ بالر عمر گل بھی فٹ ہونے کے بعد ٹیم کا حصہ بنے ہیں. یاسر شاہ کے ڈوپنگ میں معطل ہونے کے بعد لیفٹ آرم اسپنر ظفر گوہر کو ون ڈے ٹیم میں شامل کیا گیا ہے. پاکستانی ٹیم نیوزی لینڈ کے دورے میں 3 ون ڈے اور 3 ٹی20 میچز کھیلے گی. ون ڈے ٹیم کی قیادت اظہر علی اور ٹی20 ٹیم کی قیادت شاہد آفریدی کریں گے. انگلینڈ اور جنوبی افریقہ کے درمیان دوسرا کرکٹ ٹیسٹ کل سے نیو لینڈز میں شروع ہو رہا ہے, جس میں انگلینڈ کے فاسٹ بالر جیمز اینڈرسن کی ٹیم میں واپسی ہوئی ہے, لیکن جنوبی افریقہ کے ڈیل سٹین انجری کے باعث ٹیم کا حصہ نہیں ہے. یہ ٹیسٹ میچ کسی کھلاڑی کے بجائے امپائر علیم ڈار کے لیے یادگار حیثیت رکھتا ہے, جو اپنے 100ویں ٹیسٹ میں امپائرنگ کریں گے. وہ سٹیو بکنر اور روڈی کٹزن کے بعد یہ سنگ میل عبور کرنے والے دنیا کے تیسرے امپائر ہوں گے. اور کل ہی نیوزی لینڈ, سری لنکا اور زمبابوے افغانستان کے ون ڈے میچز بھی کھیلے جائیں گے. نیوزی لینڈ کو سری لنکا کے خلاف ون ڈے سیریز میں 2-1 کی برتری حاصل ہے, جبکہ افغانستان کی ٹیم زمبابوے پر 2-0 کی سبقت حاصل کیے ہوئے ہے. انگلش پریمیئر لیگ میں کل آرسنل کا مقابلہ نیو کاسل سے اور لیسٹر کا بورنموتھ سے ہوگا. مینچسٹر سٹی کی ٹیم واٹفورڈ کے مد مقابل ہوگی اور مینچسٹر یونائیٹڈ کی ٹیم سوانسی کا سامنا کرے گی.
When you don't assess December, it was a very good year 2015, but you cannot do that because
مینچسٹر یونائیٹڈ کے مینیجر لوئی وان گال کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے دسمبر میں ان کی ٹیم چیمپئنز لیگ سے باہر ہو گئی اور پریمیئر لیگ کے بھی کئی میچز ہاری, لیکن کسی ایک ماہ کی بنیاد پر سارے سال کی کارکردگی کو جج نہیں کیا جانا چاہیے.
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہی تھی سبا ناز. بھارت کے دارالحکومت دلی میں فضائی آلودگی پر قابو پانے کے لیے نجی گاڑیوں کے استعمال پر جفت اور تاک نمبروں کا ضابطہ نافذ کیا گیا ہے. یہ رپورٹ ابھی پروگرام میں آگے آنے کو ہے, لیکن یہاں پر سیربین اپنے نصف کو پہنچا. اب اہم خبروں کی شہر سرخیاں پیش کریں گے عبداللہ فاروق.
پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ساحلی شہر گوادر کے دورے پر قبائلی عمائدین سے ملاقات میں امید ظاہر کی ہے کہ 2016 دہشت گردی کے خاتمے کا سال ثابت ہوگا. اس سے قبل انہوں نے ملٹری کورٹ سے سزائے موت پانے والے 9 شدت پسندوں کے ڈیتھ وارنٹس پر دستخط کیے تھے. افغان دارالحکومت کابل کی پولیس کا کہنا ہے کہ غیر ملکیوں میں مقبول ایک ریسٹورینٹ میں کار کے ذریعے خودکش حملہ ہوا ہے, جس میں 2 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے. جرمن حکام کا کہنا ہے کہ میونخ کے ریلوے اسٹیشنوں پر نام نہاد دولت اسلامیہ کے حملے کے کوئی امکانات نہیں بچے. روس کے صدر ولادیمیر پیوتن نے ملکی سلامتی سے متعلق جن نئی دستاویزات پر دستخط کیے ہیں ان میں نیٹو کی توسیع کو روس کے لیے خطرے سے تعبیر کیا ہے، اور اسرائیلی شہر تل ابیب کے وسط میں واقع ایک شراب خانے میں فائرنگ سے کم از کم 2 افراد ہلاک اور 7 زخمی ہوئے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر ہماری شہ سرخی ہے، آرمی چیف کی 9 شدت پسندوں کی سزائے موت کی توثیق۔ ہم اپنے پروگرام کے پہلے حصے میں اس خبر کا تفصیلی جائزہ لے چکے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ کے سابق رکن سولت مرزا کے ویڈیو بیان میں انکشافات کی روشنی میں بنائی گئی جوائنٹ انٹروگیشن ٹیم کو سابق وفاقی وزیر بابر غوری کے شاہد حامد قتل میں ملوث ہونے کے ٹھوس شواہد نہیں مل سکے ہیں۔ تحقیقاتی ٹیم نے سولت مرزا کے بیان کی روشنی میں ٹارگٹ کلرز کی دوبارہ تحقیقات کی سفارش کی ہے۔ کراچی سے ریاض سہیل کی رپورٹ۔
سولت مرزا کو گزشتہ سال 12 مئی کو مچ جیل میں پھانسی دی گئی تھی۔ اس سے قبل انہوں نے ایک ویڈیو بیان میں ایم کیو کی قیادت پر سنگین نوعیت کے الزامات عائد کیے تھے۔ ان الزامات کی مزید چھان بین کے لیے ڈی آئی جی امیت شاہ کی سربراہی میں جوائنٹ انٹروگیشن ٹیم بنائی گئی تھی۔ جوائنٹ انٹروگیشن ٹیم نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ سولت مرزا نے میجسٹریٹ کے روبرو اور جے آئی ٹی اول کے سامنے بابر گوری کا نام نہیں لیا تھا۔ اس نے ایسا کیوں کیا تھا اس کا وہ کوئی واضح جواب نہیں دے سکا۔ یاد رہے کہ سولت مرزا نے الزام عائد کیا تھا کہ کے ای ایس سی کے ایم ڈی شاہد حامد پر حملے کے لیے ہتھیار سابق وفاقی وزیر بابر گوری نے دیے تھے۔ جے آئی ٹی کا کہنا ہے کہ اس الزام کی تحقیقات کے لیے مزید گواہوں، ثبوتوں اور خاص طور پر ان ملزمان کے بیانات کی ضرورت ہے جنہیں اس الزام میں گرفتار کیا گیا ہو۔ ٹیم نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ بھارت اور جنوبی افریقہ میں موجود ٹارگٹ کلرز کے نیٹ ورک کے بارے میں انکشافات کی روشنی میں انٹیلیجنس اداروں اور قانون نافذ کرنے والوں کو مزید نگرانی اور اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے کراچی تعلیمی بورڈ کے چیئرمین اسماعیل میمن کے قتل کا مقدمہ دوبارہ کھولنے کی سفارش کی ہے اور کہا ہے کہ سولت مرزا نے اس قتل کا اعتراف کیا تھا۔ جے آئی ٹی کے مطابق ملزم نے انکشاف کیا تھا کہ خالد مقبول صدیقی، مسعود صدیقی، سوہیل ڈی سی، کامران عرف کامی اور واسط جلیل کے ساتھ بیٹھے تھے، جہاں واسط جلیل نے سوہیل ڈی سی اور کامران عرف کامی کو کراچی میٹرک بورڈ کے چیئرمین اسماعیل میمن کو قتل کرنے کے اقدامات جاری کیے۔ مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے سولت مرزا کے انکشافات پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اقدار میں موجود جماعت کے اراکین نہ صرف پولیس اور تحقیقات بلکہ عدل و انصاف کے نظام پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس مداخلت سے بچنے کے لیے ان اداروں کی خود مختاری اور تحفظ کی اشد ضرورت ہے۔ جے آئی ٹی کے مطابق سولت مرزا نے اس بات کا بھی انکشاف کیا ہے کہ ایم کیو ایم کے کئی رہنما ان سے ملنے جیل آتے تھے اور کراچی کے سینٹرل جیل میں اسیری کے دوران جیل حکام کی ملک بھگت سے ان کو سہولیات فراہم کی گئیں۔ اسی دوران ایم کیو ایم کے وزراء کے ذریعے مختلف سرکاری محکموں میں منتقلیاں اور پوسٹنگ کے کام کو منظم کرنے کے بدلے میں انٹرنیٹ کے ساتھ لیپ ٹاپ اور موبائل فون فراہم کیا گیا تھا۔ جے آئی ٹی نے کہا ہے کہ جیل کی زندگی کے بارے میں انکشافات قابل تشویش ہیں۔ حکام کی جانب سے نگرانی کا فقدان اور سنگین مقدمات میں ملوث ملزمان کو سہولیات کی فراہمی کے بعد قید و بند کا مقصد نہیں رہتا۔ جے آئی ٹی کے مطابق ایک اعلیٰ سطح کا کمیشن تشکیل دیا جائے جو جیل میں اصلاحات تجویز کرے۔ جوائنٹ انٹروگیشن ٹیم نے گواہوں کے تحفظ کے پروگرام پر مؤثر عمل درآمد کی سفارش کی ہے تاکہ گواہوں اور وہ جو جرائم کا اعتراف کرنا چاہتے ہیں انہیں تحفظ فراہم کیا جائے۔ جے آئی ٹی نے یہ سفارش سولت مرزا کے اس انکشاف کی روشنی میں کی ہے جس میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ پارٹی کے جو ٹارگٹ کلرز گرفتار ہوتے اور ان سے جیل میں ملتے تو وہ اکثر کہتے تھے کہ وہ پارٹی چھوڑنا چاہتے ہیں، لیکن پارٹی کی دہشت کی وجہ سے وہ چھوڑ نہیں سکتے۔ ان کو ڈر تھا کہ اگر وہ پارٹی سے علیحدگی اختیار کرتے ہیں تو ان کو اور ان کے اہل خانہ کو قتل کر دیا جائے گا۔ بی بی سی کے پاس موجود جی آئی ٹی کی رپورٹ کے مطابق سولت مرزا نے ان میں اجمل پہاڑی، عبید کیٹو، سوہیل کمانڈو اور سونی کے نام لیے تھے۔ جی آئی ٹی نے سفارش کی ہے کہ سولت مرزا نے جن ٹارگٹ کلرز کی نشاندہی کی ہے ان کی ذاتی فائلیں، پچھلے جرائم کی تفصیلات کھولنے اور تفتیش کی روشنی میں مزید تحقیقات کی جائے۔ جی آئی ٹی کے مطابق سولت مرزا نے یہ بھی انکشاف کیا تھا کہ خدمت خلق فاؤنڈیشن کو صرف اس لیے بنایا گیا تھا کہ اگر ایم کیو ایم پر پابندی لگ جاتی ہے تو متبادل پلیٹ فارم موجود ہونا چاہیے۔ انہوں نے ایمبولینس اور منتخب اراکین کی گاڑیوں میں اسلحے کی منتقلی کا بھی الزام عائد کیا تھا۔ جب مشترکہ تحقیقاتی کمیٹی کے ارکان نے ان سے پوچھا کہ انہوں نے اس مرحلے پر کیوں ویڈیو بیان کے ذریعے ان تفصیلات سے آگاہ کرنے کا فیصلہ کیا تو سولت مرزا نے وضاحت کی کہ ان کی تنظیم نے ہمیشہ ان کی حمایت کی تھی، تاہم ایک وقت آیا جب تنظیم کو لگا کہ وہ ان کے لیے مزید کارآمد نہیں رہے تو انہوں نے انہیں نظر انداز کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ جب ان کے خاندان کے افراد ایم کیو ایم کے مرکز 90 پر تنظیم کی قیادت سے ملاقات کے لیے گئے تو ان سے بدسلوکی کی گئی۔ سولت مرزا نے جوائنٹ انٹروگیشن ٹیم کو بتایا تھا کہ اس رویے کی وجہ سے انہیں یہ احساس ہوا کہ تنظیم نے انہیں ایک ٹیشو پیپر کی طرح سے استعمال کیا ہے۔ ریاض سہیل، بی بی سی، کراچی۔
پاکستان میں صحافیوں کے تحفظ اور حقوق پر کام کرنے والی تنظیم پاکستان پریس فاؤنڈیشن نے گزشتہ برس کے دوران صحافیوں اور میڈیا کارکنوں پر حملوں اور ان واقعات کی ناقص تفتیش پر حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے. تفصیل کے ساتھ آصف فاروق.
پاکستان پریس فاؤنڈیشن نے سال 2015 کے لیے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ اس سال میڈیا صنعت سے وابستہ دو کارکنوں کو قتل کیا گیا, 6 مختلف حملوں میں زخمی ہوئے اور متعدد کو پولیس اور دیگر ریاستی اداروں نے ناجائز حراست میں رکھا. قتل ہونے والے کارکنوں میں جیو کے ٹیکنیکل انجینئر ارشد علی جعفری اور ٹانک میں روز نامہ امت کے نمائندے زمان محسود شامل ہیں. اس رپورٹ کے خالق اور پاکستان پریس فاؤنڈیشن کے سیکرٹری جنرل اویس اسلم علی نے بی بی سی کو بتایا کہ انہوں نے بہت تحقیق کے بعد یہ اعداد و شمار اکٹھے کیے ہیں.
صحافی کو اگر کوئی قتل کیا جاتا ہے تو وہ کسی ذاتی بنیاد پر نہیں قتل کیا جاتا, وہ اس لیے قتل کیا جاتا ہے کہ وہ عوام تک بات نہ پہنچائے. تو یہ ایک بہت اہم چیز ہے کہ یہ عوام کے رائٹ جو ہے کہ جی ٹو بی انفارمڈ اس کو روکتا ہے. یہ صرف ایک محض ایک قتل نہیں ہے. دوسری جو اہم بات ہے کہ یہ کنفرم ہونا چاہیے کہ یہ جو واقعات ہوئے ہیں دے آر ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو صحافت. یہ نہیں ہے کہ کوئی ذاتی دشمنی کی وجہ سے اگر کسی کو مارا گیا ہے یا کسی اور وجہ سے مارا گیا, اس کو ہم شامل نہیں کرتے.
اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ صورتحال کا افسوسناک پہلو یہ ہے کہ حکومت نے صحافی اور میڈیا کارکنوں کے خلاف ہونے والی ان کارروائیوں میں ملوث عناصر کے خلاف کارروائی کی اور نہ ہی اس سلسلے میں درج کروائی گئی شکایات پر مناسب تفتیش کی گئی. اویس اسلم علی نے کہا کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ صحافیوں اور کارکنوں کے خلاف ہونے والے ان جرائم کی سنجیدگی سے تحقیقات کروائے.
پولیس کارروائی واجبی طور پہ تو آپ کہہ سکتے کہ ہوئی, ان دا سینس کہ ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے, لیکن جہاں تک ملزموں کو پکڑنے کی بات ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوتا. تو 2002 سے جو ہے آپ کے 48 صحافی قتل ہوئے ہیں اور صرف 2 ان کے جو ملزم ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے. تو آپ اس سے آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ حکومت کتنی سنجیدہ ہے کہ جو تشدد کرتا ہے ان کو پکڑنے کے لیے.
پاکستان پریس فاؤنڈیشن کے عہدیدار نے کہا کہ صحافیوں کے خلاف جرائم اس وقت تک نہیں روکے جا سکتے جب تک ان کے مجرموں کو سزائیں نہیں دی جاتی.
فیڈرل لیول پہ اور پروونشل لیول پہ اسپیشل پروسیکیوٹرز فار کرائمز اگینسٹ میڈیا سیٹ اپ کیے جائیں تاکہ یہ جو ان کی جو ہے وہ صحیح طریقے سے تفتیش کی جائے. تو یہ میرے خیال میں جب تک صحافیوں کے قاتل اور صحافیوں کے تشدد کرنے والے ان کو یہ پتہ ہو کہ جی ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا, آپ صحافیوں کے خلاف تشدد کو ختم کرنا بہت مشکل کام ہے.
پاکستان پریس فاؤنڈیشن کی سالانہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس سال متعدد صحافیوں کے ساتھ پولیس اور بعض دیگر اداروں کی طرف سے متعدد موقعوں پر بدسلوکی کی گئی, لیکن اعلیٰ سطح پر ان واقعات کا نوٹس تک نہیں لیا گیا. آصف فاروقی, بی بی سی, اسلام آباد.
دلی چلتے ہیں جہاں حکومت نے فضائی آلودگی پر قابو پانے کے لیے نجی گاڑیوں کے استعمال پر جفت اور تاک نمبروں کا ضابطہ نافذ کیا ہے. اس کے تحت جفت تاریخوں میں صرف جفت نمبر والی کاریں اور تاک والے دن صرف تاک والی کاریں چل سکیں گی. دلی میں فضائی آلودگی معمول کی سطح سے 4 گنا اوپر پہنچ گئی ہے اور اس سے لوگوں کی صحت بری طرح متاثر ہو رہی ہے. یہ ہنگامی قدم تجربے کے طور پر صرف 15 دن کے لیے نافذ کیا گیا ہے. دلی سے ہمارے ساتھی شکیل اختر تفصیلات کے ساتھ.
آج دلی میں صرف تاک نمبر یعنی 1, 3, 5, 7 اور 9 نمبر والی گاڑیوں کو چلانے کی اجازت تھی. اس کا مقصد سڑکوں پر گاڑیوں کی تعداد کم کرنا ہے. تاک اور جفت نمبروں کے ضابطے کا نتیجہ بالکل واضح تھا. شہر کی سڑکیں برسوں کے بعد خالی نظر آئیں. ایک ٹریفک کانسٹیبل نند کشور نے بتایا کہ وہ کافی عرصے بعد بغیر ماسک لگائے ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں.
پچھلے دن ٹریفک روڈ پہ بہت زیادہ رہتا تھا اور لوگوں کو سڑک کراس کرنے میں اور ویسے ہی بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا, لیکن اس سمے آج جو ہے سڑکیں بالکل ٹھیک ٹھاک چل رہی ہیں, ان میں جو ہے ٹریفک بھی بہت کم ہے اور گاڑیاں جو چل رہی ہیں وہ نمبر کے حساب سے ٹھیک چل رہی ہیں. پہلے ہم یہاں پر جو ہے ماسک لگا کے کرتے تھے, آج وداؤٹ ماسک کر رہے ہیں.
دلی میں فضائی آلودگی خطرناک حد کو چھونے لگی ہے. 80 لاکھ موٹر گاڑیوں کی آلودگی سے اسموگ اور کثافت لوگوں کی صحت کو متاثر کر رہی ہے. مرکز برائے سائنس اور ماحولیات کی انومیتا رائے چودھری کہتی ہیں کہ فضائی آلودگی مسلسل بڑھتی جا رہی تھی.
ہمیں سمجھنا ہوگا یہ ایک ایمرجنسی ایکشن ہے اور یہ تبھی لیا جاتا ہے جب پردوشن کی ماترا بہت بڑھ جاتی ہے, اور اس کے ذریعے ہم جو کرتے ہیں جو سنکھیا ہے گاڑیوں کی اس کو ایک دم ہاف کر دیتے ہیں. تو یہی جو آج ہو رہا ہے, تو یہ آڈ اینڈ ایون کے ذریعے آپ نے کافی حد تک آج جو ہم دیکھ رہے ہیں گاڑیوں کی سنکھیا کم ہو چکی ہے,
آڈ اور ایون نمبروں یعنی جفت اور تاک نمبر کی گاڑیوں کو ایک دن چھوڑ کر چلانے کا ضابطہ دلی کی ریاستی حکومت نے ہنگامی قدم کے طور پر شروع کیا ہے اور یہ 15 جنوری تک جاری رہے گا۔ انومیتا کہتی ہیں کہ پردوشن یعنی آلودگی میں کمی آج درج کی گئی ہے۔
ابھی جو پردوشن کی ماترا شہر میں ہے یہ مانک سے 3 سے 4 گنا زیادہ ہے، اور یہ جو قدم لیے جا رہے ہیں اس سے پردوشن کم ضرور ہوگا۔ ابھی تو ہمیں تھوڑا دیکھنا ہوگا، آج تو شروعات ہے، پر یہ دھیان پہ رکھیے جو گاڑیوں سے جو پردوشن ہوتی ہے یہ جن صحت کے اوپر اس کا اثر بہت ہی خراب ہوتا ہے، کیونکہ یہ بہت ہی زہریلے ہوتے ہیں۔ پر سب سے بڑی بات جو ہے یہ آڈ اینڈ ایون کا جو ایڈوانٹیج جو ہے وہ ہے کہ جب آپ گاڑیوں کی بھیڑ کو کم کرتے ہیں تو اس سے پبلک ٹرانسپورٹ جو چلتی ہے راستوں پر ان کو جگہ ملتی ہے اور ان کی ایفیشنسی بڑھتی ہے، اور یہی ہمیں لانگ ٹرم سلیوشن بھی ہمیں دے گا۔ تو یہاں سے جو میسج ہمیں جو مل رہا ہے کہ اس طریقے کے جو پروگرامس ہیں اس کے ذریعے آپ گاڑیوں کی سنکھیا کو کم کریے شہر میں تاکہ پبلک ٹرانسپورٹ میں ہم بہت جلد سدھار لا سکیں۔
ریاستی حکومت کا کہنا ہے کہ لوگوں کو خطرناک آلودگی سے بچانے کے لیے اسے ایک عوامی تحریک بنانا ہوگا۔ ٹرانسپورٹ کے ریاستی وزیر گوپال رائے کہتے ہیں،
یہ کسی دلی کے مکھیہ منتری اروند کیجریوال جی کی لڑائی نہیں ہے، یہ لڑائی دلی والوں کے سانس کی لڑائی ہے۔ میں آج آپ سب کے مادھیم سے دلی والوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اگر دلی سے پردوشن فری کرنا چاہتے ہو تو اس پورے مہم کی جیت بھی آپ کے ہاتھ میں ہے اور ہار بھی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر 8 تاریخ کو 1357 کو اگر 1357 نمبر کی گاڑی آپ لے کر کے سڑک پر آؤ گے اور نیم کو اگر فالو کرو گے، اور دوسری تاریخ کو ایون تاریخ کو اگر 2, 4, 6, 8 تاریخ کو اگر اس نمبر کی گاڑی لے کر کے آپ گھر سے نکلو گے تو کوئی کسی کے پاس طاقت نہیں ہے کہ اس مہم کو فیل کر دے۔
حکومت نے لوگوں کی مشکلیں کم کرنے کے لیے 4,000 اضافی بسیں چلائی ہیں اور میٹرو ریل کی ٹرپ میں اضافہ کیا گیا ہے۔ لوگ آلودگی کم کرنے کے حکومتی اقدام کی حمایت کر رہے ہیں۔
پچھلے دنوں ہمیں جام بہت ملتا رہا آنے میں یہاں پہ، اس بار ہمیں جام نہیں ملا، کاروں کا بہت کم جام ملا ہمیں، اس سے یہ فائدہ اور بہت سارے لوگ آج پیدل گھوم رہے ہیں۔
میں سپورٹ کر رہا ہوں آڈ اور ایون کو کیونکہ یہ اچھا ہے، ہمارے لیے بھی اچھا ہے، ہمارے انوائرمنٹ کے لیے بھی اچھا ہے اور ہماری نئی یوتھ کے لیے بھی اچھا ہے۔
پولوشن روکنے کے لیے بہت اچھا اپائے ہے، بہت اچھا ہے اور سب کو اسے فالو کرنا
پڑے۔ آڈ اور ایون نمبر کے ضابطے سے شہر کی نصف کاریں سڑکوں پر نہیں آئیں۔ دلی کی سڑکیں آج سنسان نظر آ رہی تھیں۔ فضائی آلودگی کم کرنے کے لیے یہ ایک بڑی کوشش ہے۔ اگر یہ کامیاب رہی تو ملک کے دوسرے بڑے شہر بھی اس کی نقل کر سکیں گے اور پبلک ٹرانسپورٹ کا نظام بھی بہتر ہوگا۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
اور اب کچھ ذکر ایک حیرت انگیز مشین کی ایجاد کا۔ پگھلے ہوئے شیشے کو مختلف شکلوں میں ڈھلا ہوا تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، خصوصاً خواتین کی کانچ کی چوڑیاں تو برصغیر میں بہت ہی مقبول ہیں۔ مگر اب سائنسدانوں نے ایک اور اچھوتا تجربہ کیا ہے۔ اب 3D پرنٹنگ اور ریاضیاتی اصولوں کو یکجا کر کے شیشے کو تاروں کی شکل میں تبدیل کر کے مختلف ڈیزائن بنانے کے لیے ایک حیرت انگیز مشین ایجاد کی گئی ہے۔ اس کی تفصیل کیا ہے، سنیے جوناتھن ویب کی اس رپورٹ میں جو ہمیں سنائیں گی معصومہ ملک۔
جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے امریکی سائنسدانوں نے شیشے سے بنائی کرنے والی سلائی مشین بنائی ہے جو 3D پرنٹنگ اور ریاضیاتی نمونوں کے تحت پگھلے ہوئے شیشے کے تاروں کے مختلف لوپس یا لچھے بنا کر ایک شکل تخلیق کرتی ہے۔ شیشے کی 3D پرنٹنگ کا طریقہ امریکہ کے میسچوسٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے انجینئرز نے گزشتہ برس متعارف کیا، اور پھر اپنی اس کاوش میں انہوں نے ریاضی دان پیئر ٹومس براؤن کو بھی شامل کر لیا جنہوں نے مایا دھاروں کے بھاؤ کی حرکیات کا مطالعہ کر رکھا ہے۔ اپنے مشترکہ تجربات کے نتائج کو انہوں نے فلم بند کیا اور گزشتہ برس نومبر میں امریکہ کی فزیکل سوسائٹی کی سیال حرکیات کے لیے مخصوص گیلری میں اس کی نمائش کی گئی۔ ڈاکٹر برون کہتے ہیں کہ شیشے کی ریاضیاتی نمونوں کے تحت 3D پرنٹنگ کا عمل روایتی 3D پرنٹنگ سے ذرا مختلف ہے۔ روایتی طریقے میں تو پرنٹر کی نوزل اس چیز کے انتہائی قریب ہوتی ہے جس پر پرنٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، مگر اس کے برعکس ان کی گلاس سیونگ مشین کی نوزل قدرے فاصلے سے پرنٹ بناتی ہے۔ اس صورت میں سیدھی لکیروں کی بجائے لچھے دار تارے نکلتی ہیں جو مختلف شکل کے حلقے بناتی ہیں۔ یہ کچھ ایسے ہی نمونے بناتی ہے جیسے ٹوسٹ پر شہد کی دھار سے ڈیزائن بنتے ہیں۔ ڈاکٹر برون کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے پی ایچ ڈی کے دوران اسی کوئلنگ پروسیس کا مطالعہ کیا ہے۔ ڈاکٹر برون کا کہنا ہے کہ یہ ایک پیچیدہ طریقہ ہے، مگر حیران کن اور سادہ سی بات یہ ہے کہ تمام عمل میں ایک تناسب کا خیال رکھ کر کئی قسم کے پیٹرنز بنائے جا سکتے ہیں۔ इस मशीन से 3D ऑब्जेक्ट बनाने के लिए पिघले हुए शीशे को प्रिंटर की नोजल के जरिए कंट्रोल किया जाता है। यानी नोजल की हरकत से माया शीशे की धार में खास लर्जिश लाकर ये तयन किया जाता है कि ये तार कितने बल खाती, कैसी शक्ल बनाती चलती जाएगी। मिस्टर ब्रून और MIT यूनिवर्सिटी के उनके साथी तख्लीककार इस ग्लास स्विंग मशीन के आर्किटेक्चर या तामीरात के शोबे में मुमकिन इस्तेमाल में दिलचस्पी रखते हैं और उनके ख्याल में इससे बुना गया शीशा मुजस्मा साजी में भी कारामद हो सकता है, जबकि 3D प्रिंटिंग या तहदार मुरक्कब अशकाल बनाने के लिए तो वसी पैमाने पर इसका इस्तेमाल हो सकता है।
जोनाथन वेब की ये रिपोर्ट तैयार की थी हमारे लिए मासूमा मलिक ने, और bbcurdu.com पर हमारी जो इस वक्त खबर सबसे ज्यादा पढ़ी जा रही है वो ये है कि अदनान समी को भारतीय शहरियत मिल गई। हालात हज़ार का प्रोग्राम सैरबीन अभी जारी है।
हमारे नामा निगार करिया करिया गांव गांव,
रईम यार खान में लाशों के अमरा एहतजाज भी किया, मोहम्मद काजिम BBC क्वेटा,
शुमाइला जाफरी BBC नकियाल सेक्टर लाइन ऑफ कंट्रोल,
लेकिन इस बारे में फौजी हुकाम ने कोई तफसील जारी नहीं की, अजीजुल्ला खान BBC पिशावर,
हुकूमत पर सियासी दबाव में कमी आएगी या इजाफा होगा, हारून रशीद BBC इस्लामाबाद,
जहां खबर है वहां हमारा नामा निगार है।
ऑस्ट्रेलिया के मिचेल मार्श और स्टीव ओकीफ पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं। अब्दुल रशीद शकूर BBC दुबई,
कौमी असेंबली का इजलास कल फिर होगा, शहजाद मलिक BBC इस्लामाबाद,
और शाहराहों की सजावट का खास इंतजाम किया जा रहा है। रियाज मसरूर BBC श्रीनगर।
दूसरी या तीसरी शादी करे तो उसे तलाक मांगने का हक हासिल नहीं है। अंबर शमसी BBC इस्लामाबाद।
बाखबर रहने के लिए सैरबीन सुना।
बलूचिस्तान से लापता बलोच अफराद के रिश्तेदारों की तंजीम वॉइस फॉर मिसिंग पर्संस का कहना है कि गुज़श्ता बरस के दौरान 463 अफराद को जबरी तौर पर लापता और 157 बलोचों की लाशें मिली। तफसील के साथ क्वेटा से मोहम्मद काजिम।
क्वेटा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस खिताब करते हुए वॉइस फॉर मिसिंग बलोच पर्संस के चेयरमैन नसरुल्लाह बलोच ने कहा कि गुज़श्ता साल भी बलूचिस्तान से लोगों को जबरी तौर पर लापता करने और लापता अफराद की लाशों को फेंकने का सिलसिला जारी रहा। इनकी तादाद के बारे में उनका कहना था,
बलूचिस्तान में 2015 के दौरान 463 जबरी तौर पर लापता करने और 157 बलोचों की मशक्शुदा लाशें बरामद होने की शिकायत महसूल हुई है। वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन ने यह तादाद लापता अफराद के लवाकिन सियासी इंसानी हकूक की तंजीमें और दिगर जराये से हासिल की है।
नसरुल्लाह बलोच ने बताया कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत बलूचिस्तान में जो गिरफ्तारियां की गयी उनके हवाले से भी कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए जा रहे हैं।
हुकूमती सतह पर यह इतराफ किया गया है कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत इस साल के दौरान 9000 से ज्यादा बलूचिस्तान में गिरफ्तारियां की गई है, लेकिन हुकूमत ने इन गिरफ्तारियों के बारे में तफसीलात जारी नहीं की कि इन्हें किन इल्जाम के तहत गिरफ्तार करके किन हिरासती मराकज में रखा गया है और न ही इनके लवाकिन को इनके बारे में मालूम फराहम की जा रही है।
वॉइस फॉर मिसिंग बलोच पर्सन के सरबराह ने कहा कि गुज़श्ता साल खवातीन और बच्चों को लापता करने की भी शिकायत मौसूल हुई।
इस साल 18 नवंबर को बोलान में ऑपरेशन के दौरान खवातीन बच्चों को सिर्फ इस बुनियाद पर उठाया गया था कि उनके खानदान के अलगी बलोच अलगी पसंद तंजीमों के साथ वाबस्तगी है। हालत जो भी हो, लेकिन मुल्की और बैन अवी कानून खवातीन और बच्चों को उठाने की इजाजत नहीं देता।
नसरुल्लाह बलोच ने सिविल सोसाइटी और हकूक इंसानी की तंजीमों से अपील की कि वो लापता अफराद की बाजियाबी और हकूक इंसानी की पामालियों के वाकियात की रोकथाम में अपना किरदार अदा करें। मोहम्मद काजिम BBC क्वेटा।
कल खत्म हो जाने वाला बरस 2015 खेलों के लिए कैसा रहा, जायजा लिया है हमारे स्पोर्ट्स नामाकार अब्दुल रशीद शकूर ने।
Institution FIFA is not corrupt.
Usain Bolt has done it again. 9.79 seconds.
Novak Djokovic wins Grand Slam title number 10.
2015 क्रिकेट के आलमी कप का साल, लेकिन फुटबॉल में करप्शन और एथलेटिक्स में डोपिंग जोरों पर। खेल के मैदान से अब्दुल रशीद शकूर का सलाम। سال 2015 میں کھیلوں کے سالانہ جائزے کا دوسرا اور آخری حصہ، جس میں ذکر دنیا بھر میں ہونے والے مقابلوں اور تنازعات کا۔ یہ سال کرکٹ کے عالمی کپ کا سال تھا، جس کے فائنل میں آسٹریلیا نے اپنے مشترکہ میزبان نیوزی لینڈ کو شکست دی، لیکن شائقین کو یاد رہ گئی پاکستانی فاسٹ بالر وہاب ریاض کی جارحانہ بالنگ۔ انگلینڈ نے روایتی ایشز میں آسٹریلیا کو مات دی۔
اسٹیورٹ
براڈ اور جیمز اینڈرسن نے اپنی کنڈیشنز کا خوب فائدہ اٹھایا اور آسٹریلوی بیٹسمینوں کی ایک نہ چلنے دی، لیکن پاکستان کے خلاف متحدہ عرب امارات میں انگلش بیٹنگ پاکستانی اسپنرز کے اشاروں پر ناچتی رہی۔ بڑی ٹیموں کے بڑے مقابلوں میں افغانستان نے بھی خوب جگہ بنائی۔ عالمی کپ میں اس نے اسکاٹ لینڈ کے خلاف یادگار فتح حاصل کی اور پھر زمبابوے کے خلاف جیت اسے عالمی رینکنگ میں 10ویں نمبر پر لے آئی ہے۔ افغانستان کے ہیڈ کوچ انضمام الحق کے خیال میں یہ کھلاڑیوں کی خود اعتمادی کا نتیجہ ہے۔
جب انٹرنیشنل کرکٹ ان کو کھیلنے کو ملی تو ان میں بلیو آیا ہے کہ ہم جیت سکتے ہیں اور کسی بھی اس پہ سچویشن میں سے ہم نے کم بیک کر سکتے ہیں، تو یہ بلیو ہے، یہ بڑی اچھی چیز ہے ان میں جو آ رہا ہے۔
بی سی سی آئی نے آئی سی سی کی صدارت پر برجمان متنازع سری نواسن سے جان چھڑانے کا فیصلہ کر لیا اور ان کی جگہ ششانک منوہر نے یہ کرسی سنبھال لی۔
بی سی سی آئی ریپرزینٹیٹو ٹو دی آئی سی سی ول بی مسٹر ششانک منوہر۔
سری نواسن کے لیے یہ بھی ایک بہت بڑا جھٹکا تھا کہ ان کی ٹیم چنئی سپر کنگز اور راجستھان رائلز کرپشن کی پاداش میں آئی پی ایل سے باہر کر دی گئیں۔ 2015 اس وجہ سے بھی یاد رہے گا کہ کرکٹ کی تاریخ کا پہلا ڈے نائٹ ٹیسٹ میچ گلابی گیند کے ساتھ ایڈیلیڈ میں کھیلا گیا۔ ٹیمیں تھیں آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ۔ کرکٹ کے شائقین کی یہ پسندیدہ آواز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ جی ہاں، رچی بینو اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ ان کے علاوہ جگ موہن ڈالمیا، فرینک ٹائسن، آرتھر موریس، لنڈسے کلائن، برائن کلوز، سٹیو کماچو، کلائیو رائس، ہیمنت کانتکر اور نیوزی لینڈ کے سب سے عمر رسیدہ ٹیسٹ کھلاڑی ٹریور باربر بھی اس سال انتقال کر گئے۔ اس سال بین الاقوامی کرکٹ کو الوداع کہنے والوں میں کمار سنگاکارا، مہیلا جے وردنے، مائیکل کلارک، مچل جانسن، وریندر سہواگ، ظہیر خان، بریڈ ہیڈن، رائن ہیریس اور میٹ پرائر شامل تھے۔ اور اب ذکر عالمی اسپورٹس کے دو بڑے تنازعات کا، جس کے لیے مائک شفیع نقی جامعی کے حوالے۔
سیدھے رستے کی تیری چال ہے، گلمال ہے بھائی سب گلمال۔
کھیل اور وہ بھی تنازعات کے بغیر ہوں، ایسا کیسے ممکن ہے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا۔ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ نکال ہی لائے گا جو کھیل میں بجائے قضیہ بنے ہی۔ اور پھر ہوا بھی یہی۔ اس سال بھی کھیلوں کی دنیا کو کئی تنازعات نے جکڑے رکھا، جن میں فیفا میں کرپشن اور بین الاقوامی ایتھلیٹکس میں ڈوپنگ دنیا کو جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی رہے۔
The institution FIFA is not corrupt. People, they are in...
یہ سیپ بلیٹر ہیں جو مان کے دینے کے لیے تیار نہیں کہ فیفا بھی ایک کرپٹ ادارہ ہے۔ وہ اپنے ادارے میں ہونے والی کرپشن کو چند افراد کا انفرادی فیل قرار دے رہے ہیں، یعنی میں بالکل پاک صاف، اور پوچھو تو ان سے پوچھو یا ان سے پوچھو۔ لیکن پھر وہی ہوا جو نوشتہ دیوار تھا، اور سیپ بلاٹر بھی قانون کے شکنجے میں آ گئے۔ فیفا نے انہیں پہلے صدر کے عہدے سے معطل کیا اور پھر ان پر 8 سال کی پابندی عائد کر دی۔ بلیٹر کے ممکنہ جانشین سمجھے جانے والے یوفا کے صدر مشیل پلاٹینی پر بھی 8 سال کی پابندی عائد ہوئی، جس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ بلیٹر نے انہیں $2 million کی ایک ایسی ادائیگی کی تھی جس کا نہ کوئی تحریری معاہدہ نہ کبھی کوئی تذکرہ رہا۔ ظاہر ہے نمک مرچ لگا کر تبصرہ کرنے والے مبصروں کی تو چاندی ہو گئی، اور طرح طرح کے تبصرے ہوئے کہ نہ تو یہ سسرالی رشتے دار ہیں، نہ ہی ان میں جہیز کی روایت ہے، اور نہ ہی یہ باہمی طور پر ایک دوسرے کو تحفے دیتے ہیں۔ فٹبال کی عالمی تنظیم کے دو اعلی ترین عہدیداروں کے خلاف یہ کارروائی دراصل اس قانونی گرفت کا نقطہ عروج یا اختتام ہے جس کا آغاز سن 2015 میں سوئٹزرلینڈ میں فیفا کے کئی سرکردہ عہدیداروں کی گرفتاری کی صورت میں ہوا تھا جو کرپشن کے الزامات کے سبب امریکہ کو مطلوب تھے۔ دنیا کے کونے کونے میں کھیلے جانے والے فٹ بال جیسے کھیل سے لوگوں کی محبت تو آج بھی قائم ہے، لیکن فٹ بال کے کھیل کو کھلانے والوں کے کرتوتوں کے سبب عالمی فٹ بال پر لگتا ہے اعتبار جاتا رہا۔
There is a zero tolerance to the abuse of doping.
ابھی فیفا کرپشن اسکینڈل کی باز گچ ختم نہیں ہوئی تھی کہ ڈوپنگ اسکینڈل روسی ایتھلیٹک کے آئینی نظام کا پردہ چاک کر کے گیا۔ ورلڈ اینٹی ڈوپنگ ایجنسی واڈا کی رپورٹ میں کہا گیا کہ روس میں مبینہ طور پر سرکاری سرپرستی میں ڈوپنگ کے معاملے میں دھوکہ دہی کی گئی ہے۔ ماسکو کی لیبارٹری میں ڈوپ ٹیسٹ کے نمونے تباہ کر دیے گئے، یعنی کوئی نام و نشان تک باقی نہ رہا، اللہ اللہ خیر صلاح، یعنی نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ یہ سب کچھ سامنے آنے کے بعد روس کی اینٹی ڈوپنگ اتھارٹی معطل کر دی گئی، بلکہ روس پر بین الاقوامی ایتھلیٹکس مقابلوں میں شرکت کی عارضی پابندی بھی لگا دی گئی۔ یہ روس کے لیے کسی بدنامی سے کم نہ تھا، اور اسی لیے صدر پوتن کو بھی اس میں مداخلت کرنی پڑی اور انہیں تحقیقات کا حکم دینا پڑا۔ صرف روس پر یہ کیا موقوف، کئی دوسرے ممالک کے ایتھلیٹس کے بارے میں یہی انکشافات ہلچل مچا دینے کے لیے کافی تھے کہ سن 2001 سے سن 2012 کے درمیان ہونے والے اولمپکس اور بین الاقوامی مقابلوں میں میڈل جیتنے والے 30% ایتھلیٹس نے ممنوع منشیات یا پھر کارکردگی میں اضافہ کرنے والی ادویات کا استعمال کیا تھا۔ تو یہ تو ٹھیک ہی کہا گیا نا کہ نادانیوں بے وقوفی اور دیدہ دانستہ الو بنانا بہت دیر تک پیچھا کرتے ہیں۔ نادانی اور بیوقوفی تو پھر بھی بھلا دی جاتی ہے، معاف کر دی جاتی ہے، لیکن دیدہ دانستہ آنکھوں میں دھول جھونکنا بھلائے نہیں بھلایا جاتا۔
They blast away first time and Bolt gets a reasonable start. Justin Gatlin leads as they come through to halfway. It's Bolt and Gatlin. Gatlin and Bolt. And Bolt gets there on the line. Usain Bolt to the rescue. Usain Bolt has done it again. 9.79 seconds. The hero has taken down the villain.
یوزین بولٹ نے ایک مرتبہ پھر کسی کو بھی اپنے قریب نہیں آنے دیا۔ چین میں منعقدہ ورلڈ چیمپئنشپ میں ایک مرتبہ پھر ان کے نام کے آگے 3 طلائی تمغے درج ہوئے، اور اب ان کی نظریں ریو اولمپکس پر لگی ہوئی ہیں۔
He serves down the center and long goes Federer with a forehand and Novak Djokovic wins Grand Slam title number 10.
ٹینس کورٹ پر اس سال بھی نوویک جوکووچ کی حکمرانی رہی، جنہوں نے 3 گرینڈ سلیم ایونٹس آسٹریلین اوپن، ومبلڈن اور یو ایس اوپن جیتے۔ فرینچ اوپن کا پہلا ٹائٹل قریب آ کر ان سے دور ہو گیا، جس کے فائنل میں وہ سٹین وارنکا کو قابو نہ کر سکے۔ جوکووچ نے ورلڈ ٹور فائنلز کا اعزاز بھی اپنے نام کیا اور سال کا اختتام مسلسل دوسری مرتبہ عالمی نمبر ایک پر کیا۔
سیرینا ولیمز ہیز ون ومبلڈن فار اے سکس ٹائم اینڈ شی اونز آل فور گرینڈ سلیمز ایٹ دی سیم ٹائم۔
سرینا ولیمز نے بھی جوکووچ کی طرح 4 میں سے 3 گرینڈ سلیم ٹائٹلز جیتے، صرف یو ایس اوپن ان کی دسترس سے باہر رہا۔ سرینا کے جیتے گئے گرینڈ سلیم سنگلز ٹائٹلز کی تعداد اب 21 ہو گئی ہے۔
The 2015 US Open Women's Doubles Champions Martina and Sandia with your trophy.
Sania Mirza, Martina Hingis.
Doubles مقابلوں میں مارٹینا ہنگس اور سانیا مرزا کی جوڑی پورے سال شہ سرخیوں میں رہی۔ برطانیہ نے 79 سال کے طویل انتظار کے بعد ڈیوس کپ جیتا۔ بیلجیم کے خلاف فائنل میں برطانیہ کی اس جیت میں اہم کردار رہا اینڈی مرے کا۔
Hamilton crosses the line. You can hear the crowd. They sportingly applaud him here in Italy.
Formula 1 کے ٹریک سے لوئس ہیملٹن کی جیت کی خبریں سننے کو ملتی رہیں، جنہوں نے سال کی 19 میں سے 10 گراں پری ریسز جیت کر اپنے عالمی اعزاز کا کامیابی سے دفاع کیا۔ اسی کے ساتھ اب عبدالرشید شکور کو اجازت دیجیے۔
اور اسی کے ساتھ ہمیں بھی اجازت دیجیے۔ سیروین اپنے اختتام کو پہنچا۔ ایڈیٹر تھے سقلین امام اور پروڈیوسر تھے عمر آفریدی۔ اسٹوڈیو مینیجرز کے فرائض انجام دیے لندن میں جوناتھن گریئر نے، اور اسلام آباد سے ہمارے ساتھ رہے اسرار الحق۔ ماہ پارہ صفدر کو تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیجیے، اور آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ہوں گی، عبداللہ فاروقی پیش کریں گے۔
پاکستان
پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ساحلی شہر گوادر کے دورے پر قبائلی مائدین سے ملاقات میں امید ظاہر کی ہے کہ 2016 دہشت گردی کے خاتمے کا سال ہوگا. افغان دارالحکومت کابل کی پولیس کا کہنا ہے کہ غیر ملکیوں میں مقبول ایک ریسٹورانٹ میں کار کے ذریعے خود کش حملہ ہوا ہے جس میں 4 افراد زخمی ہوئے ہیں. جرمن حکام کا کہنا ہے کہ اب میونخ کے ریلوے اسٹیشنوں پر نام نہاد دولت اسلامیہ کے حملے کے کوئی امکانات باقی نہیں بچے. روس کے صدر ولادیمیر پیوتن نے ملکی سلامتی سے متعلق جن نئی دستاویزات پر دستخط کیے ہیں اس میں نیٹو کی توسیع کو روس کے لیے خطرے سے تعبیر کیا گیا ہے. اور اسرائیلی شہر تل ابیب کے وسط میں واقع ایک شراب خانے میں فائرنگ سے کم از کم 2 افراد ہلاک اور 7 زخمی ہو گئے ہیں جن میں سے 4 کی حالت تشویشناک ہے. یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے.